یعنی ادب کی بات سکھائی گئی ہے. ڈاکٹر صاحب اور سواد رکھوں فوق سوچ کے چلیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو غلط بلا کرو لوگوں کے لطاؤ کی وجہ ہے جو آپ کو دے پاؤ.
اور نہ اس طرح سے پکارو جیسا کہ ایک دوسرے کو پکارتے ہو, اونچی آواز سے بلند آواز سے پکارتے ہو. ایسا اگر تم کرو گے تو انتحبط اعمال ہو, تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, اور ضائع بھی اس طرح سے ہوں گے کہ وانتم لا تشعرون, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. گویا کہ ایک ادب بتلایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی ذات اقدس, آپ کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ ان کے سامنے اونچی آواز سے بات بھی نہ کرو. یہ ہمیں ادب سکھلایا گیا ہے, اور قیامت تک کے لیے چونکہ قرآن مجید کی تلاوت ہے اس لیے احکام بھی قیامت تک رہیں گے. تو جو ادب اور احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا, ان کے جو ورثا ہیں حقیقی معنی میں, جو وارث ہیں علماء صلحاء اتقیاء شیوخ, ان کا بھی ادب یہ ہوگا کہ ان کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کیا جائے, ان سے آگے نہ چلا جائے. تو کچھ آداب ہیں دین کے, ان آداب کو اختیار کرنا چاہیے, وگرنہ بعض صورتوں میں دین باقی نہیں رہتا. تو یہ ادب سکھلا دیا, اور اسی طرح کے بہت سے ادب. الدین کلہ ادب, دین سارا کا سارا ادب ہے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. جو آدمی جتنا مؤدب ہوگا, جتنا ادب اختیار کرے گا, اتنا ہی انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ دین کا حصہ عطا فرمائیں گے. اور جو آدمی جتنی بے ادبی کرے گا, جتنا استہزاء کرے گا, اتنا ہی وہ کم نصیب ہوگا, اس کو دین کا حصہ نہیں ملے گا. بہت سارے علماء فضلاء جو دینی مدارس سے فارغ ہوئے, لیکن اپنے اساتذہ کا اگر انہوں نے ادب نہیں کیا, احترام نہیں کیا, کتاب کا ادب اور احترام نہیں کیا, تو باوجود اس کے کہ اپنے زمانے کے ذہین طلباء میں ان کا شمار ہوتا تھا, لیکن آج جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں, کوئی ان کو جانتا بھی نہیں. لیکن صرف ادب کی وجہ سے, یعنی وہ غبی طلباء جن کا ذہن تو بہت زیادہ تیز نہیں تھا, جو ذہین تو نہیں تھے حافظے کے اعتبار سے, لیکن انہوں نے اپنے اساتذہ کا احترام کیا, کتابوں کا احترام کیا, علم کا احترام کیا. آج اللہ رب العزت نے ان کو ایسے مقامات پر بٹھا رکھا ہے کہ دنیا جانتی. تو ادب, تو اگر کوئی آدمی ذہانت رکھتا ہو ساتھ میں ادب بھی ہو تو کیا ہی بات ہے, پھر تو نور و نالا نور کی بات. تو بہرحال یہ سکھلایا گیا ہمیں کہ ادب, نسبتوں کا ادب کرو. اب دیکھیے, اصل ادب تو اللہ رب العزت کا ہے. کائنات میں ادب جو ہے وہ اصل اللہ رب العزت کا ہے, کہ ان کا ادب کیا جائے, ان کا احترام کیا جائے, اللہ کے نام کا احترام کیا جائے, اللہ کی عظمت دل میں ہو, ان سے عقیدت دل میں ہو, ان کی محبت دل میں ہو. اصل تو اللہ کی عظمت ہے, لیکن پھر جس کے ساتھ منسوب نسبت ہو جائے گی, جو شخص منسوب ہوتا چلا جائے, نسبت ہوتی چلی جائے گی اس کو اللہ سے, وہ بھی قابل احترام ہو جائے گا. اب جیسے کتاب اللہ, کتاب کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی, کتاب بھی قابل احترام ہو گئی. کلام اللہ, اللہ کا کلام, کلام کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی, کلام بھی معزز ہو گیا, اب اس کی عزت کرنی پڑے گی, اس کا احترام کرنا پڑے گا. اولیاء اللہ, اللہ کے دوست, چونکہ اولیاء کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی, اس لیے اصل تو اللہ کا احترام تھا, لیکن جو اللہ سے قریب ہو گیا, جس نے اللہ کا احترام کیا اور عظمت کو پہچانا, اور اس کو تو اس کا بھی احترام واجب ہوگی. اسی طریقے سے مساجد اللہ, اللہ کی مسجدیں, یہ سب بیوت اللہ کہلاتے ہیں, بیت اللہ اللہ کے گھر ہیں, اس لیے مسجد کا احترام, اور اصل احترام تو اللہ کا ہے, لیکن جب اس مسجد کی نسبت اللہ کی طرف ہم کر دیں گے تو مسجد کا بھی احترام ہو گیا. اسی طرح شعائر اللہ, بعض چیزیں شعائر اسلام میں سے ہیں, جب اللہ کا احترام ہم کر رہے ہیں, اب ان چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی, تو ان کا احترام بھی لازم ہو گیا. تو جس جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی چلی جائے گی, اس کا احترام بھی واجب ہوتا چلا جائے گا. اب دیکھیے بیت اللہ, اللہ کا گھر, تو بیت اللہ کی نسبت ہو گئی اللہ کی طرف. اب آپ دیکھیے کہ وہاں فرض نماز پڑھنے کا ثواب 100,000 کے برابر ہو گیا. اب جب بیت اللہ کا ادب کریں گے تو وہ بیت اللہ جس گھر میں واقع ہے مسجد میں, تو اس مسجد حرام کا ادب بھی واجب ہو گیا. اب مسجد حرام جس شہر میں واقع ہے مکہ المکرمہ, اس کا احترام بھی واجب ہو گیا. اسی طریقے سے مکہ مکرمہ حجاز میں ہے تو حجاز کا ادب بھی واجب ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں نسبتیں جیسے جیسے لائق ہوتی چلی جائیں گی ان کا ادب بھی لازم ہوتا چلا جائے گا. تو جس کا ادب, جس کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑتی چلی جائے گی وہ لائق احترام ہوتا چلا جائے گا. اب بعض چیزیں تو ایسی ہیں, اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں مثال کے طور پر. قرآن مجید کی مثال تو سبھی جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کا احترام اتنا ہم پر لازم و واجب کیا کہ لا یمسہ الا المطہرون. نجاست کے عالم میں, ناپاکی کی حالت میں اگر وضو نہ ہو تو اس کو چھو بھی نہیں سکتے, جن بھی ہو تو تلاوت بھی نہیں کر سکتے, زبان پر بھی اس کو ادا نہیں کیا جا سکتا. کلام اللہ اصل تو جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں اسے کلام کہا جاتا ہے, لیکن دو جلدوں کے درمیان جو قرآن مجید کے صحیفے ہیں, صفحے ہیں, ان کا ادب بھی اس لیے ہو گیا کہ وہ کلام اللہ چھپ کر اس میں آ گیا, تو اس کا ادب لازم ہو گیا. اب بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں صاحب ہمارے ہاتھ سے قرآن مجید گر گیا, اب کیا کفارہ ادا کریں؟ تو عام طور پر لوگوں کے ہاں ناواقفیت کی بنا پر یہ بات مشہور ہے کہ صاحب قرآن مجید گر جائے تو اس کے وزن کے برابر آٹا صدقہ کر دوں. تو یہ بات درست نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن مجید کے مقابلے میں ساری دنیا بھی صدقہ کر دیں تو ناکافی. قرآن مجید کا مقابلہ تو کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا نا. البتہ توبہ و استغفار اگر ہاتھ سے گر گیا, چاہے نادانستہ طور پر ہی, انشاءاللہ اس پر گناہ نہیں ہوگا. کسی کے ہاتھ سے اگر قرآن مجید چھوٹ گیا, گر گیا, اور اس کا ارادہ نہیں تھا, اچانک ایسا ہو گیا, تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی اس پر استغفار کرے, توبہ کرے. اور اگر دل چاہے تو بعض نے فرمایا کہ کچھ صدقہ بھی کر دے اپنے طور پر ویسے ہی, ورنہ کوئی شریعت نے کوئی چیز مقرر نہیں کی اس کا یہ کفارہ ہے. اور الیاذ باللہ اگر کسی نے بے ادبی اور جسارت کرتے ہوئے خدا نے کرے قرآن مجید کی بے حرمتی کی, تو مسلمان کیسے رہ سکتے؟ تو بہرحال قرآن مجید کا ادب اور احترام یہ کہ ناپاکی کی حالت میں تو چھو بھی نہیں سکتے, اور جنابت کی حالت ہے تو ایسی صورت میں قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کی جا سکتی. البتہ اگر صرف وضو ٹوٹ گیا ہے تو زبانی تلاوت کر سکتے ہیں, البتہ قرآن مجید کو اس حالت میں بھی چھو نہیں سکتے. تو یہ تو ادب ہے بیت اللہ, قرآن مجید کا, کلام اللہ کا. اب اسی طرح سے دیکھیے بعض چیزوں کے آداب متعلق ہوتے چلے جاتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا, کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے, شفقت کا معاملہ نہ کرے, اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے, یعنی بوڑھے ضعیف ہیں اس سے اور وہ ان کا ادب اور احترام نہیں کرتا, تو فرمایا ہماری جماعت میں سے نہیں. تو یہ آداب ہے, تو کتنا ادب بتلایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے کوئی بڑے ہیں ان کا ادب کرے. اب دیکھیے بعض لوگوں کا ادب آدمی اس لیے کرتا ہے کہ وہ عالم دین ہے, علم کی بنا پر کرتا ہے. بعض جگہ میں نے پڑھا کہ لکھا تھا ہے کہ اگر کوئی شخص عالم بھی نہیں ہے, صرف بوڑھا ہے, بڑھاپے کی وجہ سے ہم کسی کا ادب اور احترام کرتے ہیں کہ یہ ہم سے عمر میں بڑا ہے, تو حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ ایسے چھوٹے پیدا نہ کر دیں جو اس کا بھی احترام کریں. تو کتنی بڑی بات ہے عظمت. ہم اگر کسی بوڑھے آدمی کا احترام صرف اس لیے کریں کہ یہ ہم سے عمر میں بڑا ہے اور بوڑھا آدمی ہے, سفید بال ہیں داڑھی میں, اب ہم اس کا احترام کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ ایسے چھوٹے پیدا فرما دیں گے کہ جو اس شخص کا احترام کریں گے. تو یہ کتنی بڑی بات. تو اس لیے اگر بڑھاپے کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے پاس علم ہو تو اور بھی زیادہ لائق احترام ہو گیا. علم کے ساتھ زہد ہے, تقویٰ ہے, اور زیادہ لائق احترام ہو گیا. تو جتنی جتنی چیزیں جمع ہوتی چلی جائیں گی ادب بھی بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ ادب بتلا دیا کہ اگر کوئی بڑے کا احترام کرے گا بڑھاپے کی وجہ سے, تو اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے ادب نسبتوں کا جتنا بھی ادب کیا جائے گا وہ کم ہے. اب بعض اوقات آدمی صرف اس لیے ادب کرتا ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فاطمہ بزات منی, فاطمہ میرے جس جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. تو حالانکہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی حضرت فاطمہ جو ہیں چونکہ صحابی یا بھی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے, یہ نہیں کہا. صحابی ہونے میں تو اور لوگ بھی شریک ہیں. یہاں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا ہے آپ کی صاحبزادی, اس نسبت سے بھی ان کا ادب اور احترام واجب. تو اب جس حضرت فاطمہ جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی, ان کی اولاد کی محبت بھی ان کے دل میں ہوگی. تو نسبت کا ادب ہے. اب جتنا جو قریب ہوتا چلا جائے, نسبتوں کا ادب ہمارے بزرگوں نے سکھلایا ہے. ان آداب کی وجہ سے دین انسان کا مضبوط ہوتا ہے, قوی ہوتا ہے, اور دین میں وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ چلتا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اتنا ادب کیا کرتے تھے سادات کا کہ اگر چارپائی پر کوئی سید بیٹھا ہوا ہے تو آپ فرمایا کرتے, آپ پانتی میں بیٹھتے تھے ہمیشہ, سرہانے نہیں بیٹھتے تھے, حالانکہ بہت بڑے عالم, لیکن فرماتے تھے کہ لوگ مخدوم زادوں کی عزت کرتے ہیں, لوگ مخدوم زادوں کی عزت کرتے ہیں. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں جو سارے عالم کے مخدوم زادے ہیں, سارا عالم ان کا ادب اور احترام کرتا ہے, تو ان کا ہم کیوں نہ ادب اور احترام کریں. تو اس لیے پائنتیوں میں بیٹھتے تھے, سرہانے نہیں بیٹھتے تھے ادب, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو اس کا بھی ادب اور احترام ایسا تھا. اور ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ غالباً مراد آباد تشریف لے گئے, ایک دن کا قیام تھا حضرت کا, وہاں کے علماء صلحاء نے چاہا کہ اپنے قیام کو حضرت بڑھا دیں, تو درخواست کی گئی, لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں بھائی, ایک دن سے زیادہ قیام نہیں ہو سکتا. شہر کے بڑے بڑے عمرا آ گئے, انہوں نے بھی درخواست کی, لیکن حضرت فرمایا کہ وہ جب میں نے علماء کی بات نہیں مانی تو آپ کی بات کیوں کر مان سکتا ہوں. علم کو فوقیت حاصل ہے سب پر. تو لوگوں کا بہرحال دل کا تعلق, دل کی چاہت یہ تھی کہ آپ ٹھہرے یہاں پر. اب کسی شخص نے تدبیر یہ بتلائی کہ بھائی فلاں کلر کھیک اگر وہ کہہ دے آ کر حضرت کو تو رک جائیں گے. چنانچہ اس لڑکے کو کہا گیا جس کی عمر غالباً 17-18 سال ہوگی, وہ آ کے حضرت کے پاس, جب حضرت کے پاس آیا تو حضرت اس کے اکرام میں احترام میں کھڑے ہو اور اس کو اپنے پاس بٹھایا. اس نے کچھ باتوں کے بعد کہا کہ حضرت جی چاہتا ہے کہ آپ رک جائیں. فرمایا کہ رک گئے, تم نے کہہ دیا تو رک گئے, اور اتنا رکے کہ ایک ہفتہ ہو گیا, اب جانے کا نام نہیں لیتے. تو علماء نے آپس میں مشورہ کیا, بھئی ایسا نہ ہو کہ ہم نے تو چاہا تھا کہ چلو کچھ ایک دو دن کا قیام بڑھ جائے, لیکن حضرت نے فلاں شخص کی وجہ سے قیام بڑھا لیا, اور اب جب تک وہ نہیں کہے گا غالباً حضرت تشریف نہیں لے جائیں گے. تو اس کو جا کے کہا گیا کہ بھئی تم جا کے کہو کہ حضرت اگر جانا چاہیں تو تشریف لے جائیں. تو وہ لڑکا آیا اور اس نے آ کر کہا, تو حضرت فرمایا کہ اچھا بھائی اور چلے گا. تو بات کیا ہے کہ سب کی کسی کی بات نہ مانی, اس کی بات کیوں مان لی؟ یہ صرف نسبت کا ادب. حضرت کے شیخ تھے حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے شیخ تھے حضرت میاں جی نور محمد جھنجھاوی رحمۃ اللہ علیہ, اور غالباً یہ لڑکا ان کا نواسا تھا. تو شیخ الشیخ کا نواسا, اس کا ادب اور احترام اتنا تھا کہ چونکہ میرے شیخ الشیخ کا نواسا ہے اس کی بات کو رد نہیں فرمائے. یہ نسبت کا ادب. تو جس کے دل میں اپنے شیخ کی محبت ہوگی وہی تو یہ کام کرے گا. اگر شیخ ہی کی محبت نہیں ہے تو اس کی اولاد کی محبت کیا ہوگی, اور اس کی اولاد کی اولاد کی محبت کیا ہوگی؟ ہے یہ محبت سب اللہ کے لیے, یہ بات یاد رکھیے, یہ ساری محبتیں اللہ کے لیے, کیونکہ شیخ سے محبت ہوتی ہے اللہ کے لیے. وجہ کیا ہے کہ اس سے اللہ ملتا ہے, اور جس سے اللہ ملے اس سے محبت کیوں نہ کرے آدمی؟ جس سے اللہ ملتا ہو تو اس سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ لوگ کہتے ہیں صاحب فلاں سے اتنی محبت کرتے ہو, محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے خدا ملتا ہے. تو جس سے خدا ملے, جو باخدا ہو, تو اس سے محبت انسان کیوں نہ کرے؟ تو چونکہ اپنے شیخ سے محبت تھی, اس لیے ان کے نواسے نے جب کہہ دیا تو ادب کا نسبت کا اتنا ادب فرمایا کہ اپنا قیام بڑھا دیا، اور جب اس نے کہا کہ حضرت آپ تشریف لے جائیے تو پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ تو یہ معمولی بات نہیں۔ غالباً ایک دفعہ ایک مرتبہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب کا مسودہ دیا تصحیح کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ اس کو دیکھ لو، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب اس کو دیکھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے ایک جگہ کہیں املا کی غلطی تھی، غالباً عین کی جگہ حمزہ لکھا ہوا تھا، تو خود سے تصحیح نہیں فرمائی، جا کے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ جگہ کچھ بظاہر عجیب سی لگتی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ حضرت تصحیح فرما دی، یہ نہیں کہا کہ یہ غلط لکھا ہے آپ نے۔ تو یہ بھی آداب میں سے کہ یہ جا کے کہنا کہ یہ آپ کی غلطی ہے، اس غلطی کو اپنے بڑے کی طرح منسوب کرنا یہ بھی غلط ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا کہ خطائے بزرگن گرفتن خطاست، بزرگوں کی غلطی پکڑنا بھی غلطی ہے، تو بڑوں کی غلطی کو بھی اس طرح سے کرنا چاہیے کہ اصل غلطی پر وہ آگاہ بھی ہو جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس غلطی کی نسبت بھی ان کی طرف نہ کی جائے۔ یہ ادب کہ اپنے بڑوں کی طرف، بڑوں کو اس غلطی پر آگاہی بھی ہو جائے لیکن ایسے طریقے پر ہو کہ بے ادبی بھی نہ ہو۔ تو یہ ادب ہمیں سب سکھایا گیا ہے کہ بھئی یہ ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے، دین قوی ہوتا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو نکال دیں تو دین باقی نہیں رہتا۔ بعض چیزیں آداب میں سے ہوتی ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا فرائض اور واجبات سے، لیکن وہ آداب میں سے ہوتی ہیں اور ان چیزوں کی وجہ سے دین میں نقصان نہیں ہوتا بلکہ قوت پیدا ہوتی ہے۔ اب بعض بزرگان دین بعض چیزوں کا ادب اور احترام، جیسے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ چونکہ ہجرت فرمائی تھی مکے کی طرف، وہیں پر رہے پھر، تو جوتے کبھی سیاہ نہیں پہنتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ سیاہ جوتا استعمال نہیں فرماتے تھے، اور استعمال نہ کرنا کوئی قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہ بھائی نہ استعمال کرو، ہم لوگ سب سیاہ جوتے ہی استعمال کرتے، لیکن یہ اپنے اپنے غلبہ حال کی بات ہے۔ ان پر یہ غلبہ تھا کہ بیت اللہ کا جو غلاف ہے وہ سیاہ رنگ کا ہے، لہذا اس کو اس کلر کا جوتا پہننا یہ خلاف ادب سمجھتے تھے، نہیں پہنا، زرد رنگ کا پہنتے تھے یا کسی اور رنگ کا پہنتے تھے، لیکن پگڑی جو پہنتے تھے وہ سیاہ رنگ کی پہنتے تھے کہ بھئی یہ غلاف کعبہ جو ہے سیاہ ہے، تو پگڑی تو میں سیاہ پہنوں، اپنا سر پر رکھوں اس کو، لیکن جوتوں میں اس رنگ کو استعمال نہ کروں، یہ ادب کی بات ہے۔ لیکن قرآن و حدیث میں کہیں نہیں، کوئی آدمی کہے کہ صاحب کہاں لکھا ہے قرآن مجید میں آپ بتائیے، واقعی ہم نہیں بتا سکیں گے، لیکن یہ آداب میں سے۔ بعض بزرگان دین اولیاء کرام کی قبور پر تشریف لے جاتے تھے، غالباً کلیئر شریف روڑکی سے 5-6 میل ہے، وہاں جایا کرتے تھے ہمارے بعض بزرگان دین۔ تو بعض بزرگوں کا ذوق یہ تھا کہ ننگے پیر جاتے تھے۔ اب ننگے پیر جانا کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے، بعض لوگ مدینہ منورہ میں ننگے پیر رہتے ہیں، لیکن ادب ہو صحیح، للہیت کی بنیاد پر ہو واقعتاً، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ بعض بزرگان دین یہ تھا کہ مسجد نبوی کے مینار دور سے نظر آئے اور بس وہیں سواری سے اتر گئے، پھر پیدل پا ہی چلتے تھے، سواری پر سوار بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ ادب کی بات ہے، یہ محتملات کہلاتے ہیں، ادب میں کچھ محتملات ہوتے ہیں۔ تو اگرچہ یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن جن کا عشق صادق ہوتا ہے وہ دل میں اس بات کا ادراک ضرور رکھتے ہیں کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ درست ہے، غلط نہیں۔ البتہ وہ اپنی اس بات پر دوسروں کو مجبور نہیں کرتے، یہ بات سمجھ لیجیے، دوسروں کو اس بات پر مجبور نہیں کرتے کہ صاحب میں چونکہ ننگے پیر چل رہا ہوں لہذا تم بھی چلو، یا میں سواری پر سوار نہیں ہوں تو تم بھی پیدل چلو، یا اگر کوئی نہیں چل رہا تو اس کے دل میں ان کی حقارت ہو، ایسا نہیں، دل میں حقارت بھی نہیں، ان کا اپنا معاملہ ہے وہ ذاتی، وہ دوسروں کو اس پر مجبور نہیں کرتے کہ لازمی طور پر ایسے ہی کرو گے تو عاشق رسول بنو گے ورنہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ان کے دل میں عشق کی چنگاری ہوتی تھی، وہ چنگاری ان سے یہ کام کراتی تھی، لیکن دوسروں کو مجبور نہیں کرتے تھے، یہی ان کی للہیت کی دلیل تھی۔ تو بہرحال یہ آداب ہیں دین کے، ان آداب کو اختیار کرنا چاہیے۔ بزرگان دین نے فرمایا، اصل جو مضمون میں بیان کرنا چاہتا ہوں ان تمام باتوں کے بعد، وہ اصل چیز ہے، اور وہ یہ کہ ہر شخص کو کسی نہ کسی سے عقیدت ہے، محبت ہے، کسی کو کسی عالم سے محبت ہے، تو بے شک جس کا جی چاہے اس سے محبت کرے. اب بعض نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص سے مرید ہو گیا, بیعت کر لی, جو سنت کے خلاف عمل کرتا ہے, بدعت میں مبتلا ہے مثلا, تو فرمایا کہ جب اس پر یہ بات واضح ہو گئی تو اب اس سے بیعت کو ختم کرنا لازم و واجب ہے, لیکن اس کی بے احترامی یہ نہیں, بے احترامی پھر بھی نہیں کرو گے. اگر کوئی شخص کسی سے تعلق ختم کرنا چاہے تو بے شک کر دے, لیکن اس کی بے ادبی نہ کرے. اختلاف اور چیز ہے, اور اس کی وجہ سے کسی کو حقیر جاننا, برا سمجھنا, یہ اور بات. بے شک اگر ہمیں کسی سے اختلاف ہے تو اختلاف تو ہوا کرتا ہے, مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. امام شافعی کو امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہے, امام ابو حنیفہ کو امام شافعی سے اختلاف ہے, ان دونوں کو امام احمد ابن حنبل سے اختلاف ہے, امام احمد کو امام مالک سے اختلاف ہے. تو اختلافات تو ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہیں بے ادبی بھی ہے کیا؟ امام شافعی رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ کی بے ادبی کرتے, یا امام ابو حنیفہ امام شافعی کی بے ادبی کرتے؟ کہیں نہیں ملے گی آپ کو. حتیٰ کہ ہم الحمدللہ ان کو ماننے والوں میں سے ہیں, ہمارے دلوں میں سب کا احترام. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم باوجود اس کے تقلید کرتے ہیں, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. ان کے جوتوں کو اپنے سر پر رکھنا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں. بے ادبی نہیں ہے کہیں بھی, کیونکہ بے ادبی سے دین ضائع ہو جاتا ہے, اختلاف سے دین ضائع نہیں ہوتا, لیکن بے ادبی اختیار کرنے سے دین ضائع ہو جاتا ہے. لہذا بے ادبی اختیار نہ کرے کسی, چاہے وہ کوئی عالم دین کسی مسلک کا بھی ہو, کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کی بے ادبی کرے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مجدد ملت, وہ جب نام لیا کرتے تھے تو مولانا احمد رضا خان صاحب کہا کرتے تھے پورا نام. ایک دن ان کی مجلس میں کسی شخص نے مولانا کے بغیر صرف احمد رضا کہہ دیا, سخت بگڑ گئے, ناراض ہو گئے, انتہائی ناراض ہوئے. فرمایا کہ تمہیں یہ کس نے حق دیا ہے کہ ایک عالم دین کا نام بے ادبی سے لو؟ تمہیں اگر ان سے اختلاف ہے تو اپنی جگہ پر, لیکن کم از کم منصب کی توہین مت کرو, علم کی توہین مت کرو. اور منصب یہ ہے کہ وہ عالم تھے, لہذا جب نام لو تو مولانا کا لفظ کہو, ادب کا لفظ اختیار کرو, بے ادبی اختیار نہ کرو. اب آپ دیکھیے یہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا, آج یہ چیزیں عام نہ ہونے کی بنا پر ایک دوسرے سے باہم دست و گریبان, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں, ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اور نتیجہ اس کا یہ نکل رہا ہے کہ قتل و غارت, فساد اور نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ صرف اس لیے, ارے بھائی جس کا جس سے جی چاہتا ہے اس سے ملے, جس مسلک کو کوئی اختیار کرنا چاہے کرے, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن بے ادبی یہ بہت بری چیز ہے. یہ تو انسان کے لیے دین کے لیے زہر قاتل ہے, اس سے دین ختم ہو جاتا ہے. تو کسی کو اگر کسی سے مناسبت نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں, ضروری نہیں ہے مناسبت ہر ایک سے ہونا, ضروری نہیں ہوتا. آدمی کو کسی کو کسی سے مناسبت ہے, کسی کو کسی سے, پر کسی کو چمیلی کا پھول پسند ہے, کسی کو گلاب پسند ہے, کوئی جو ہے کوئی اور, کوئی سرخ گلاب پسند کرتا ہے, کوئی سیاہ گلاب پسند کرتا ہے, کوئی نرگس کے پھولوں کو پسند کرتا ہے, تو کوئی کسی کو کوئی اور پھول پسند ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرے پھولوں کو جو ہے وہ لائق اتنا نہیں سمجھتا, یا اس کی بے ادبی کرتا ہے, یا ان کو جو ہے کچھ اور کہتا. ٹھیک ہے ہمیں پھول گلاب کا پسند ہے تو گلاب کو پسند. تو جس کو جس عالم سے مناسبت ہو بلا شک و شبہ اس کے پاس جائے, اس سے علم دین کا علم حاصل کرے, لیکن جس سے مناسبت نہیں ہے ان کی بے ادبی کرنا کسی طور پر جائز نہیں. ادب اور احترام ضروری. تو یہ چیز ہمیں سکھلائی گئی ہے, اگر ہم ان آداب کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمارا دین مجروح ہو جائے, زخمی ہو جائے. دل میں کسی کے لیے بغض رکھنا, عناد رکھنا, حسد رکھنا, یہی تو بات ہے جو کہا جاتا ہے کہ بھائی البغض للہ والحب للہ. بغض ہو تو اللہ کے لیے, محبت ہو تو اللہ کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں. مسائل خود ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنا پر آدمی لڑائی کرے, مسائل میں یہ خصوصیت نہیں ہے. اگر یہ خصوصیت مسائل کی ہوتی کہ ان میں لڑائی کی خصوصیت ہے تو صحابہ اکرام بھی لڑتے آپس میں, اس لیے کہ یہ اختلاف تو اس زمانے میں بھی تھے. مسائل میں اختلاف, دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ کے نظر میں یہ ہے کہ جب امام والضالین کہے تو آمین اونچی آواز سے کہنا چاہیے. یہی امام شافعی رحمہ اللہ جب بغداد تشریف لائے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی, اور وہاں پر دو رکعت نماز پڑھی وہاں کی مسجد میں, قریب ترین جو مسجد تھی, تو اپنے مسلک کو ترک کر دیا، جس جو ان کی نظر میں افضل تھا اس کو ترک کر دیا، اور آمین آہستہ کہی، اور ساتھ میں فرمایا غالباً کسی کے پوچھنے پر کہ مجھے صاحب مزار سے شرم آتی ہے کہ میں آؤں ان کے روزے پر اور آ کر اپنے مسلک کو اختیار کروں. یہ للہیت کی بنیاد تھی. لیکن یہ وہیں پر ہے جہاں پر افضلیت اور غیر افضلیت کی بات ہو، کہ بھئی یہ افضل ہے اور یہ دوسرے کی نظر میں افضل، دوسری مسئلہ یعنی ایک کی نظر میں یہ ہے کہ آہستہ آواز میں آمین کہنا افضل ہے، دوسرے امام کی نظر میں یہ کہ اونچی آواز سے آمین کہنا افضل ہے. تو اگر کوئی شخص کسی کے احترام میں اپنے اس مسلک کو چھوڑ دے جو اس کے نزدیک افضل ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کبھی کبھی اگر ایسا کر لے تو. لیکن جہاں حلال و حرام کی بات ہو جائے تو وہاں الگ بات، وہاں پھر اس مسلک پر بھی عمل کرنا چاہیے جو اس کی نظر میں صحیح اور جائز ہو. تو مقصد سارا یہ ہے ان باتوں کو کہنے کا کہ ہمارے علماء کرام یا بڑے بڑے اکابرین جو گزرے ہیں تو انہوں نے کبھی بھی اس کو جو ہے وہ لڑائی کا میدان نہیں بنایا مسائل کو، بلکہ اگر کسی کو اختلاف ہے تو اپنے اختلاف کا ذکر کر دیا بس، لیکن اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ اس کو ہر دفعہ اسی مسئلے کو بیان کر رہے ہیں بس، اور جو اس پر عمل نہیں کر رہا اس پر تانو تشنی کر رہے ہیں اور طنز کے تیر چلا رہے ہیں، ایسا نہیں. بھائی ایک دفعہ مسئلہ بیان کر دو اور اس کے بعد پھر جس کا جی چاہے جس پر عمل کرے. الحمدللہ ہماری مسجد میں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ جس کا جی چاہے آ کے نماز پڑھے، جس مسئلہ سے تعلق رکھتا ہو آئے نماز پڑھے چلا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں کسی سے. کوئی حیا علی الصلاۃ پہ اٹھ کے کھڑا ہو تو ہمیں گھور کے نہیں دیکھتے اس کو بھی کیوں بیٹھا ہوا ہے اب تک، یہ اور یہ درست نہیں. ٹھیک ہے وہ اپنے مسئلہ کے مطابق عمل کر رہا ہے، اگر بیٹھا ہوا کوئی حرج نہیں، بیٹھا رہنا تو تمہارا کیا لے رہا، تم اپنے مسئلہ کے مطابق عمل کرو. حرم شریف جب ہم جاتے ہیں الحمدللہ وہاں سارے مسلک کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کوئی کسی سے نہیں لگتا، ایک ہی کے برابر، کوئی یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، کوئی یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوا ہے، کوئی دوران نماز ہاتھ بھی اٹھا رہا دعا کے لیے، لیکن کوئی کچھ نہیں کہتا. لیکن ساری لڑائی کا میدان جو ہے وہ ہمیں یہاں آ کے نظر آتا ہے جب اپنی مسجد میں آ گئے. اب اگر کسی ایسی مسجد میں چلے گئے کہ جناب وہ بیٹھے رہتے ہیں اذان کے وقت اور کوئی شخص کھڑا ہو گیا تو سارے کے سارے اسے گھور کے دیکھ رہے ہیں کیوں کھڑا ہوا ہے، اور اگر کوئی ایسی مسجد میں آ گیا جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بےچارا بیٹھا ہوا ہے ایک آدمی، اب اسے گھور کے دیکھ رہے ہیں بیٹھا ہوا کیوں ہے. تو خدا کے لیے ان مسائل سے نکلیے، یہ فروعی اختلافات ہیں، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کی بنا پر ایک دوسرے کے گریبان تک ہم ہاتھ لے جائیں یا باہم جو ہے وہ قتل و غارت گری یا ایک دوسرے کے کو حقیر سمجھیں، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں. ان چیزوں سے ہمارے بزرگان دین بہت دور ہیں الحمدللہ، اور ہمیشہ منع فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں نہ پڑھو. اصل چیز اصول ہوتے ہیں اور اصول سب کے ایک ہیں. پانچوں نمازیں سب کے نزدیک فرض ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا جی پانچ نمازیں فرض نہیں. اللہ کی کتاب کو سب کہتے ہیں کہ ہاں باقی اللہ کی کتاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نزدیک نبی ہیں. اب بعض چیزوں میں اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے، بہت سی چیزوں میں بہت سے کوئی اختلاف ہوتا ہے. ابھی میں نے عرض کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب سے اختلاف تھا، قیام کے مسئلے پر تھا، میلاد کے مسئلے پر تھا، عرس کے مسئلے پر تھا، ہمارے حضرت ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے. تو یہ اختلافات ہیں، اپنی جگہ پر قائم ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کو آدمی حقیر سمجھے یا اس بنا پر جو ہے وہ لڑائی اور جھگڑے پیدا کرے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے اختلافات جو بھی ہیں اہل علم میں ہونے چاہیے، عوام کا اس سے کیا تعلق. جتنے بھی اختلافات ہیں علمی اہل علم کے درمیان ہونا چاہیے، عوام کو تو علم ہے ہی نہیں. کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے تو اسے کوئی علم نہیں کہ میں کیوں باندھ رہا ہوں، اس نے تو بس بد سیکھ لیا کسی سے، وہ ویسے کر رہا ہے. تو اہل علم کے درمیان تو یہ چیزیں اگر باہم اختلاف کا سبب بنے تو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ علم کی بنا پر ان تک جو روایت پہنچی ہے یا وہ جس روایت کو ترجیح دیتے ہیں وہ اس کو افضل سمجھتے ہیں. تو ان کے درمیان اگر یہ اختلافات ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور وہ اختلاف انشاءاللہ باہمی نزاع کا سبب بھی نہیں بنے گا. نزاع کا سبب وہ اختلاف بنتا ہے کہ جس اختلاف کو عوام میں لوگ لے آتے ہیں. اب عوام تو چونکہ پورے علم سے واقف نہیں ہوتے، ان کے ہاں تو دلائل ہے نہیں بیچاروں کے، عوام کے بارے میں تو مشہور ہے العوام کلا نام، عوام تو چوپائے اور جانوروں کی طرح ہے بظاہر علم نہ ہونے کی بنا پر، ویسے نہیں. تو اس لیے ان کے پاس نہ دلائل ہوتی ہے نہ علم ہوتا، لہذا اگر ان کے درمیان یہ چیزیں لائیں گے تو وہ سبب بن جائیں گی جھگڑوں کا. اس لیے ایسے نزاعی معاملات اہل علم کو چاہیے کہ وہ خود ہی حل کریں، اور حل کرنے کے بعد اس کو اہل علم تک ہی رکھیں، عوام تک اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہ جو ان کے ماننے والے ہیں اس کے مسلک کے مطابق عمل کریں، لیکن اس کو نزاع کا سبب نہ بنائیں، ان کے دلوں میں اتنا اس کو راسخ نہ کریں کہ بس جو بات میں کہہ رہا ہوں یہی صحیح ہے باقی سب غلط ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک مرید جن کو انہوں نے خلافت سے نوازا، جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے کہ حضرت کو نصیحت فرما دیجیے۔ فرمایا کہ بھائی میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں بس، کہ کبھی خدائی کا دعویٰ مت کرنا اور کبھی نبی ہونے کا دعویٰ مت کرنا۔ فرمایا کہ حضرت اتنا عرصہ ہو گیا آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے اور آپ سے سیکھا ہے سب کچھ، تو کیا اب بھی آپ کو میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں خدائی دعویٰ کروں گا یا نبی ہونے کا دعویٰ کروں گا؟ فرمایا کہ خدائی دعویٰ تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ جو بات کہہ دیتے ہیں وہ اٹل ہے، تو کوئی آدمی اپنی بات کو ایسا سمجھنے لگے کہ جو بات میں نے کہہ دی وہ اٹل ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، یہ ہے خدائی دعویٰ۔ تو اپنی بات پر کبھی ایسا اصرار مت کرنا، اپنی بات پر ایسا اصرار کرنا کہ جناب جو میں نے کہہ دیا وہ اٹل ہے، یہ دراصل در پردہ خدائی دعویٰ ہے کہ جو میں نے کہہ دیا میں خدا ہوں، میں نے جو کہہ دیا بس وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ نبی وہ ہے جو سچ بولتا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولتا، اور جو بات کہتا ہے وہ بالکل سچی ہوتی ہے، تو اپنی بات پر ایسا اصرار مت کرنا کبھی، یہ جو ہے نبی ہونے کا دعویٰ ہوگا۔ بتائیے مطلب یہ ہے کہ اپنی بات پر اتنا اصرار مت کرو، بس ایک دفعہ کہہ دو، دو دفعہ کہہ دو، ختم۔ اس کے بعد مصر مت ہو، کسی سے یہ نہ کہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی بات ہے بس، اب ہر مجلس میں اس بات کو منوانے کی کوشش کر رہا ہے، جب رمضان آیا اس مسئلے کو چھیڑ دیا، جب کوئی اور معاملہ آیا اس مسئلے کو چھیڑ دیا کہ صاحب یہ بات کرو یہ بات مانو۔ تو یہ اصل میں در 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 پردہ جو ہے دعویٰ ہے خدائی کا اور رسالت کا۔ تو شیخ نے فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم خدائی دعویٰ مت کرنا اور نبی ہونے کا دعویٰ مت کرنا، مطلب یہ تھا کہ اپنی بات پر ایسے مصر نہ ہونا کہ اس بات کا خلاف ممکن نہیں، بلکہ جو بات تم کہہ رہا ہو سکتا ہو کسی دوسرے عالم کی نظر میں وہ بات زیادہ مستند نہ ہو بلکہ اس کی بات زیادہ مستند ہو، لہذا تم اصرار مت کرو اس بات پر۔ تو بس بھائی یہ بات جو بات میں نے عرض کی ہے یہ اس لیے ہے کہ آج ہمارے یہاں خاص طور پر ہندوستان پاکستان میں یہ چیز بہت زیادہ ہے، اختلافات اس درجے پر لے جاتے ہیں ہم کہ جہاں انسان باہم دست و گریبان ہو جائے، ایک دوسرے کو ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اگر بس چلے تو کچا چبا جائے۔ خدا کے لیے ان چیزوں سے بچیے، ان چیزوں سے بچیے۔ بہت سے باتیں تو ایسی ہیں، ہمارے علماء الحمدللہ بتلاتے رہتے ہیں، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالی جب یہاں تشریف لایا کرتے تھے اتوار کے دن عصر کے بعد، تو میں نے خود ان سے ایک بیان میں یہ بات سنی تھی اور اس کے بعد پڑھی بھی اور پھر کسی اور مجلس میں بھی سنی کہ بھائی اگر کوئی شخص کسی شخص پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درجہ غالب ہے اور عشق نبی میں وہ اگر آ کر انگوٹھے بھی چوم لے تو چومنے، یعنی اگر اس کے دل میں اتنی محبت ہے اور محبت کا اس قدر استغراق ہے کہ اگر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر عقیدت سے اپنے انگوٹھے چوم لیے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی شخص الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہے اور اس پر غلبہ حال طاری ہے، جب وہ یہ کہتا ہے تو اپنے آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں سمجھتا ہے، آنکھ بند کرتا ہے تو تصور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس سامنے ہے، اور اگر یہ کہہ رہا ہے تو کوئی حرج۔ اب آپ بتائیے کہ یہ باتیں آپ اور ہم جائیں گے اہل علم کے پاس تو پتہ چلیں گے، لیکن اگر نہیں جائیں گے تو انہی باتوں کو ہم ایسا بس بنا لیں گے کہ الیعوذ باللہ۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ جو شخص ایسی بات کہہ کر کوئی عقیدہ کچھ اور رکھتا ہے تو وہ جانے، لیکن ہمیں چاہیے اصل میں جب دونوں طرف سے بات اس طرح کی چلتی ہے کہ ہم اس سے یہ سننا پسند نہیں کرتے، لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، تو یہ باتیں مناسب نہیں ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اہل علم سے اپنا رابطہ رکھیں، جہاں مسائل اختلافیاں ہوں اس سے وہاں معلومات کریں، جو حق ہے اس پر چلنے کی کوشش کریں، اگر کوئی بات صحیح نہیں ہے جو جس پر ہم اب تک عمل کرتے رہے ہیں اور معلوم ہو جانے کے بعد اس صحیح پر عمل کر لیں، جو غلط بات تھی اس کو چھوڑ دیں۔ اب جب ہم نے چھوڑ دی تو دوسرے کو اتنا مجبور نہ کریں کہ اسے لڑنے مرنے پر تیار ہو جائیں، آدمی سوچے کہ کچھ عرصے میں بھی مبتلا رہا ہوں اس میں، اللہ تعالیٰ نے جب میری اصلاح فرما دی اس کی بھی اصلاح فرما دیں گے۔ تو اس لیے دین کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور اگر آداب کا خیال نہیں رکھیں گے بھائی تو پھر مشکل پیش آ جائے گی. ایک حدیث میں آتا ہے غالباً مضمون اس کا یہ ہے کہ جو آدمی، غالباً شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے، اس وقت مجھے پوری حدیث یاد نہیں ہے لیکن مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو شخص آداب میں سستی کرتا ہے، جو شخص آداب میں سستی کرتا ہے تو وہ سنتوں میں سستی کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور جو شخص سنتوں میں سستی کرتا ہے وہ واجبات میں سستی کا مرتکب ہوتا ہے، اور جو آدمی واجبات کو ترک کرتا ہے اس میں سستی کرتا ہے تو فرائض اس سے چھوٹ جاتے ہیں، اور جس آدمی سے فرائض چھوٹ جاتے ہیں وہ اللہ کی پہچان سے دور ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی پہچان نہیں ہوتی اس کو. اب آپ دیکھیں کہ آداب کرنے کی چیز ہے یا نہیں، اگر آداب نہیں کریں گے تو سنتیں رہ جائیں گی، اور سنتوں پر آدر چھوڑیں گے تو واجبات رہ جائیں گے، اور واجبات کو ترک کر دیں گے تو پھر فرائض چھوٹ جائیں گے، اور فرائض کو بھی چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، عرفان حاصل نہیں ہوگی. یہ جتنے بھی کام ہیں، کچھ کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، کچھ کام کسی کام سے رکنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو اصل تو کسی خاص کام سے روکا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کے بھی کچھ کام ہوتے ہیں ان سے بھی روک دیا جاتا ہے. کہ مثلا یہ کہا گیا کہ بھی کسی زنا مت کرو، ولا تقرب الزنا کہا ہے، یہ نہیں کہا زنا مت کرو بلکہ کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. کیوں؟ کہ زنا کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بد نظری کرے، آہستہ آہستہ میل محبت بڑھائے، پھر تنہائی میں ملاقاتیں شروع کرے، اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ، پھر اس سے اگلا مرحلہ، یہاں تک کہ آدمی اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا جو اصل مقصود ہے. تو اس کے آداب سے روکا گیا، کچھ چیزوں سے روکا گیا کہ صاحب اس گناہ کے بچنے کے بھی کچھ آداب، کہ بد نظری مت کرو، پہلا اپنے آپ کو پہلی اس سطح پہ روک لو. اسی طریقے سے جب ہم فرض کسی کام کا حکم دیا گیا یہ کرو تو اس کے کچھ آداب ہیں. مثلا نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو اب کہا گیا بھائی جب اذان ہو تو خاموش ہو جاؤ، اب سنو در اذان، اذان کا جواب دے دو، وضو کر لو، قدموں سے چل کر مسجد کی طرف جاؤ. یہ سارے آداب ہیں یا نہیں؟ ان آداب پہ عمل کریں گے تو جو اصل مقصود ہے نماز وہ حاصل ہو جائے گی. اسی طریقے سے جن چیزوں سے رکنے کا کہا گیا ہے تو ان چیزوں پر سے ہم تب رکیں گے جب ان سے پہلی چیزوں پر ہم رک جائیں گے. دیکھیے قرآن مجید میں واجب کا حکم تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کرنا ضروری ہوتا ہے. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. یہ حکم دیا گیا کہ کسی مومن مرد کے لیے اور عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دے دیں تو اس سے سر منہ انحراف کرے، جائز نہیں. تمام باتوں میں یہ چیز ہے کہ جہاں پر بھی اللہ رسول کا حکم ہو اس کو بجا لاؤ، لیکن آیت کا شان نزول خاص ہے. بہت سے واقعات ہیں اس آیت کے شان نزول کے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب بنت جحش سے کرنا چاہتے تھے. جب ان کو آپ نے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا، ان کے بھائیوں نے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کی وجہ یہ کہ خاندان کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے یہ اپنے آپ کو اعلیٰ عرفہ سمجھتے تھے، اور چونکہ حضرت زید پر عرفی غلامی کا دھبا لگ چکا تھا کہ وہ غلام، آزاد کردہ غلام ہیں، اس لیے وہ ان کو کمتر سمجھتے تھے کہ بھئی نسب کے اعتبار سے یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہے، اور کسی درجے میں کفو کا اختیار بھی ہے کہ ہم پلہ جگہ پر شادی کرے، اس کا شریعت نے اعتبار بھی کیا. لیکن جب اللہ کے رسول نے حکم دے دیا اب انکار کی گنجائش نہیں تھی، لہذا آیت نازل ہو گئی. وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر دے کسی چیز کے بارے میں اب تمہیں کوئی اختیار نہیں، ختم ہو گیا اختیار تمہارا. لیکن جہاں تک مشورے کی بات ہے تو مشورے میں اختیار ہوتا ہے، چاہو تو تم اس مشورے پر عمل کرو چاہے نہ کرو. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ کی لوڑنی تھی اور ان کا نکاح ہو گیا تھا حضرت مغیث سے، تو وہ بھی غلام تھے اور یہ لوڑنی تھی، ان کا نکاح تھا آپس میں، شادی ہو چکی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بریرہ کو آزاد کر دیا. جب آزاد کر دیا تو مسئلہ پھر یہ ہے کہ عورت کو اختیار ہے جب وہ آزاد ہو گئی کہ اس غلام سے اپنے نکاح کو باقی رکھے یا فسخ کر دے، یہ اس کو اختیار تھا. تو حضرت بریرہ کو مناسبت نہیں تھی حضرت مغیث سے، لیکن مالکان نے چونکہ نکاح کر دیا تھا تو نکاح ہو گیا، اس وقت انہیں اختیار نہیں تھا. جب حضرت عائشہ صدیقہ نے انہیں آزاد کر دیا اختیار حاصل ہو گیا. اب اگر یہ چاہتی تھی تو حضرت مغیث سے اپنا نکاح فسخ کر دیتی، اور یہ چاہتی تھی کہ میں نکاح ختم کر دوں. حضرت مغیث ان سے بڑی محبت کرتے تھے، بعض روایت میں آتا کہ مدینے کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے اور ایک ایک سے کہتے تھے کہ بریرہ سے کہو کہ مجھے طلاق نہ دے، نکاح فسخ نہ کرے. یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، آپ نے حضرت بریرہ کو بلا لیا اور کہا کہ تم یہ نکاح فسخ نہ کرو. حضرت بریرہ بڑی عقل مند تھی، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اور مشورہ ہے تو میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. سے کیا پتا چلا کہ مشورے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے کسی نبی کے بھی مشورے پر اگر عمل نہ کرے تو اس کی بھی گنجائش ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم آپ کے ابرو کے اشارے پر اپنی جان قربان کر دیں، لیکن شرعی مسئلہ کیا ہے وہ یہ. چنانچہ حضرت بریرہ نے اس مشورے پر عمل نہیں کیا، چونکہ اللہ کے نبی کا حکم نہیں تھا. وہ منشا سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کیا ہے، حکم شریعت نہیں تھا وہاں، وہاں صرف یہ تھا کہ خیر خواہانہ مشورہ تھا. چنانچہ بعض اور روایات اس سلسلے کی ہیں کہ آپ نے بعض معاملات میں صحابہ کرام کو کچھ کرنے کا کہا لیکن اس میں ان کا نقصان ہوا، تو آپ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی اس بات پہ عمل کیا تھا اور اس میں ہمیں دنیاوی اعتبار سے نقصان ہوا. آپ نے فرمایا کہ بھئی ان امور میں تم خود مالک ہو، یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں میں، ان امور میں تم مالک ہو، تم جیسا مناسب سمجھا کرو کیا کرو، شرعی حکم سمجھ لو اس کے بعد جیسے چاہو کرو. تو اس لیے آپ نے ان کو اس میں آزاد چھوڑا. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مشورے کے طور پر ہوتی ہیں، اور مشورہ کرنا سنت ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے کاموں میں مشورے کر لیا کرو، یہ سب آداب میں داخل. تو بہرحال دین ہمارا سارا کا سارا، الدین کلہ ادبن، دین سارا کا سارا ادب ہے. اگر ہم نے ادب آج سے چھوڑ دیا تو پھر دین ہمارا کمزور ہو جائے گا. اور آداب میں سے ساری باتیں جو میں نے عرض کی ہیں، اپنے بڑوں کا احترام کرنا، اپنے بچوں پر اور چھوٹوں پر شفقت کرنا، اپنے شیخ، اپنے بزرگ، اپنے عالم اور جس سے بھی اس کو مناسبت ہے ان کا احترام کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جن سے مناسبت نہیں بھی ہے تب بھی ان کی بے ادبی نہ کرنا، بے احترامی نہ کرنا، یہی چیزیں وہ ہیں وہ کہ جب آپ اس کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس سے معاشرے کے اندر آپس کی محبتیں پیدا ہوں گی. اور ممکن ہے کہ جو آدمی غلط چل رہا ہے وہ آپ کے اچھے رویے کی بنا پر، آپ کے حسن سلوک کی بنا پر، آپ کی قرابت کی بنا پر جب اس کو حاصل ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائے. تو دوسرے لوگوں سے تعلق بھی اس نیت سے رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی رائے ہدایت عطا فرما دے. جو رائے ہدایت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرما دے. تو اس نیت سے ہم دوسروں سے تعلق رکھیں، حتیٰ کہ کافروں سے میل جول بھی اگر نہیں رکھو گے بھائی، ان کے سامنے آؤ گے جاؤ گے نہیں، ان سے بات چیت نہیں کرو گے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے، تو وہ کیسے ہمارے قریب آئیں؟ دین کی دعوت و تبلیغ تو تبھی تم دے سکتے ہو جب ان کے قریب رہو کچھ، وہ آپ کو جانتے ہوں، آپ ان کو جانتے ہوں، دین کی دعوت دینا آسان ہو جائے گا. ورنہ ایک اجنبی آدمی جا کے ایک بات کہہ دے گا چاہے وہ حقی ہو، اس سے دوسرے آدمی کو وحشت ہو. لیکن اگر ہمارے حضرت سبحان محمود صاحب، صاحبان محمود صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے لوگوں کو اپنے سے قریب کرو، کچھ انسیت پیدا ہو، تم سے مناسبت پیدا ہو، جب مناسبت پیدا ہو جائے گی، تم سے محبت پیدا ہو جائے گی، تمہاری بات بھی قبول کر لیں گی. اور آج ہم نے یہ معاملہ کیا ہوا، کوئی مسجد میں غلطی سے آ گیا بےچارا، اس کی آستین پوری نہیں ہے تو اسی پر لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا کسی نے ٹوپی نہیں اوڑی ہوئی تو بلا شبہ ٹوپی اوڑھنا آداب میں سے ہے، آستین کا پورا ہونا ادب میں سے ہے، یہ ساری چیزیں آداب میں سے ہیں. اور وقتاً فوقتاً کہتے رہنا بھی چاہیے، لیکن اس کہنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے. ایسے طریقے پر نہ کہے کہ وہ بےچارا پہلی دفعہ مسجد میں آیا، آپ نے اس سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا کہ میاں ننگے سر نماز پڑھتا ہے، شرم نہیں آتی؟ بےچارا دوبارہ کیسے آئے گا؟ دوبارہ تو کبھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے وہ غلطی پر ہے، لیکن اس کو پہلے اپنے سے قریب تو کرو، وہ انس اور محبت پیدا ہو جائے کہ تم اگر کچھ کہو تو وہ تمہاری بات کا پھر برا نہ مانے، وہ یہ سمجھے کہ بھائی میرا خیر خواہ ہے، بعض جاہل یہ کہتے ہیں کہ صاحب ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں ہو جاتی ہے، ہم نے کب کہا کہ نہیں ہوتی، ہم اس سے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ قمیص کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، تو ننگے بدن پڑھا کرو نماز، کون کہتا ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے کرتا نہیں پہنا ہوا، قمیض نہیں پہنا ہوا، لیکن جو حصہ مردوں کا ناف سے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اگر اس نے ڈھانپا ہوا نہیں، چادر باندھی بھی ہے صرف، اور نماز پڑھ لی، تو نماز تو تب بھی ہو جائے گی، ہم تو اس سے بڑھ کر کہتے ہیں، تو پھر کیوں پہنتا ہے کرتا؟ لیکن یہ آداب میں سے ہے کہ لباس مکمل ہو. خذوا زینتکم عند کل مسجد، قرآن مجید کا حکم ہے، اور یہاں مسجد سے مراد مسجد نہیں ہے بلکہ نماز، کہ جب نماز کا وقت ہو تو تم زینت کا سامان کر لیا کرو. اب زینت کیا ہے؟ پورا لباس پہنو جو زینت کا لباس ہے، ٹوپی بھی اس میں شامل ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم نماز کا وقت ہو اور تم نماز پڑھو، مسجد میں جاؤ، تو آداب کے ساتھ جاؤ اس کی، اپنے ظاہر پر بھی اگر لے لیں تو بھی کوئی حرج نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آداب کا لحاظ رکھو بھائی، ٹوپی بھی ہو، آستین بھی پوری ہو. لیکن اگر کسی وقت کسی کے پاس ٹوپی نہیں ہے یا کوئی ہاف آستین پہنا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے نماز ترک نہ کرے. وہ یہ سوچے کہ صاحب چونکہ ٹوپی اوڑی بھی نہیں، اس لیے نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں، ایسا نماز پڑھ لو بھائی، لیکن اس کی عادت مت ڈال، اپنی جیب میں ٹوپی رکھو. یہ نہ کہو کہ مسجد میں ٹوپیاں کیوں نہیں ہیں، مسجد میں ٹوپی رکھنے کی ضرورت، اگر ہماری جیب میں ہمارے سر پہ ٹوپی ہو کیا ضرورت، اور مسجد میں چٹائیوں کی ٹوپی رکھنا یہ خود ٹوپی کی بھی توہین ہے اور مسجد کی بھی توہین. ان کے ذرے ٹوٹ ٹوٹ کر، ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر ادھر ادھر بکھرتے ہیں، مسجد میں کچرا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ ایسی ٹوپی اوڑھ کر آپ کسی کمشنر کے پاس جانا پسند نہیں کرتے بھائی، کسی دنیاوی تقریب میں جانا پسند نہیں کرتے ایسی ٹوپی اوڑھ کر، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایسی گندی ٹوپی اوڑھ کے کھڑے ہو، اس سے بہتر ہے کہ نہ اوڑھے آدمی. یہ بھی آداب میں سے. تو اس لیے صاف ستھری ٹوپی بھی ہو، پاکیزہ لباس ہو آدمی کے پاس، اور اس کا استعمال کر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بات کہی گئی ہے صحیح اللہ اس پر عمل کی توفیق دے، اور کوئی بات اگر ایسی بات کہہ دی جو زبان سے نکل گئی صحیح نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے نصیح منصیح فرما دے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے وہ کام لے جو آپ کی رضا کا سبب بنتے ہوں، ایسے کاموں سے محفوظ فرما جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سب کو پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دین کے جو آداب ہیں، مستحبات ہیں، ان پر بھی عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سنن و واجبات اور جو فرائض و واجبات ہیں، ان کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہم جب تک زندہ رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دل و جان سے اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں میں آپس میں محبت اور پیار عطا فرما، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ باہم شیر و شکر فرما دیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ گھروں میں آپس میں محبت پیدا فرما دیجئے، میاں اور بیویوں میں آپس میں محبت پیدا فرما دیجئے. اے اللہ اسی طریقے سے بہو اور ساس میں محبت پیدا فرما دیجئے، اور دیگر رشتوں میں آپس میں محبت پیدا فرما دیجئے. اے اللہ دنیا کی محبت آج ہمارے دلوں میں رج بس گئی ہے، اپنے فضل و کرم سے ضروری محبت عطا فرما دیجئے، اور اس کے علاوہ جو محبت ہے اللہ اس کو دل سے نکال دیجئے. الہ العالمین فرائض و واجبات کی صحیح ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے، سنن و مستحبات پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بڑوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی جان کی، مال کی، ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بھی جان کی، مال کی، ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، مرتے دم تک دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ یہاں پر جو خواتین آتی ہیں اور جو مرد حضرات آتے ہیں، اے اللہ سب کو فیضیاب فرما، اور اے اللہ صحیح طور پر بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے بچوں کو نیک بنا، ہمارے معاشرے کو صالح بنا. اے اللہ اپنے فضل خاص سے بے پردگی کے سیلاب کو اے اللہ ختم فرما دیجئے، بے حیائی کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ معاشرے کے اندر جو ناانصافیاں ناہمواریاں ہیں انہیں ختم فرما دیجئے. الہ العالمین آپس کی قتل و غارت گری کو اور ایک دوسرے کے ساتھ جو حسد اور بغض اور کینہ ہے اے اللہ اس کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں حسد سے بچا، بغض سے بچا، عداوتوں سے بچا. الہ العالمین کسی سے محبت ہو تو تیرے لیے ہو، دشمنی ہو تو تیری وجہ سے ہو. یا اللہ خواہشات نفسانی پر عمل سے ہمیں بچائیے، شیطان کے راستے پر چلنے سے ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.